بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الثانی کی 28 تاریخ 1446 ہجری کا سال ہے، اور یکم نومبر 2024 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس 6 ماہ کے عمر میں ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو میں نے خطبہ میں آیات کریمہ پڑھی ہے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات کریمہ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ رب کے نام پر، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رب ہے. الذی، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں دو چیزیں ارشاد فرمائی. ایک تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور دوسرا یہ جو تعلیم ہے، علم ہے، سیکھنا سکھانا ہے، یہ پروردگار کی طرف کہ جس نے بنایا ہے. تو جب بھی انسان کوئی علم سیکھے گا تو وہ اس وقت ہی کار آمد ہوگا، مفید ہوگا، جب وہ علم دین، علم شریعت، قرآن سنت کی تعلیم کی روشنی میں اس کو سیکھے گا. تو اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم ہم پئیں، تو ایک بہت پیاری دعا ہمیں سکھلائی ہے. تو وہ دعا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تھوڑی ملتی جلتی فجر کے وقت بھی دعا مانگی ہے. اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے علما نافعا، کہ مفید علم. علم نافع اس وقت مفید ہوتا ہے جب انسان اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، اور پھر اس پر عمل کر لے، اور وہ عمل پھر مقبول ہو جائے. مقبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو نیکی کی بار بار توفیق عطا فرمائے، تو اور ساتھ انسان کی نیت بھی خالص رہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی وہ شامل حال رہے، تو پھر وہ ایسا عمل مقبول ہوتا ہے. اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا واسعا، کہ اے اللہ مجھے رزق، وسیع رزق، کشادہ رزق عطا فرما. یہ رزق، کشادہ رزق کا مطلب جو بھی مجھے زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مجھے سب عطا فرما. رزق سے مراد صرف روٹی کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، صحت بھی آ گئی، اور روزگار بھی آ گیا، اور باقی جتنے بھی اولاد بھی آ گئی، بیوی بچ، سب کچھ آ گیا. تو اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یہ بعض اوقات لوگ جو ہے لفظ کو شفا کو شفا بولتے ہیں، تو معنی چونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس وجہ سے بڑی توجہ کے ساتھ یہ الفاظ بولنے چاہیے، ورنہ معنی کا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. انسان مانگ کچھ رہا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی دل کی مراد تو یہی ہے نا کہ وہ اس کو بیماریوں سے صحت عطا ہو جائے، لیکن اگر اس شین کے اوپر زبر پڑے گا تو معنی بالکل گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا وشفاء من کل، کہ یہ جو شہد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی بیماریوں سے شفا قرار دیا، اور قرآن مجید کو بھی، وشفاء لما فی الصدور، قرآن مجید کو کہا کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں کو، اب ظاہر ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ایک مرکز رکھا ہے، وہ ہے دل، اگر وہ صحیح ہو گیا، الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ آگاہ رہو کہ انسان کے وجود کے اندر، انسان کے سراپے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَ صَلَحَ الْجَسُدُ كُلُّ، اگر وہ صحیح ہوا تو پورا جسم، پورا سراپا انسان کا صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، کہ اگر وہ خراب ہو گیا، اب کیا اس کے خراب ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے، کہ انسان کے جو بھی اعمال صادر ہوتے ہیں وہ انسان کی سوچ پر، اب سوچ اس کا جیسا دل ہوگا، جیسے انسان دل سے انسان سوچ کو وسوسے آئیں گے، جیسے خیال آئیں گے، تو ویسے ہی اس کی سوچ ہوگی اور ویسے ہی پھر اس کے اعمال ہوں گے، تو یہ مرکز ہے، یہ ڈرائیو فورس ہے انسان کے وجود کے اندر، تو اس وجہ سے دل کو اگر انسان صحیح کر لے تو پھر ان سے کے ہاتھ بھی صحیح کام کریں گے، چوری نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، آنکھ بھی خیانت نہیں کرے گی، کان بھی گناہ نہیں کریں گے، زبان بھی غلط نہیں بولے گی، دماغ بھی غلط نہیں سوچے گا، تو کیا مرکز کیا ہوا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم ہے، تو اس وجہ سے اس کو صحیح رکھنا ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو پورا سراپا صحیح، پورے اعمال صحیح، اور اگر دل خراب، دل فاسد، تو پھر جو ہے ہر انسان کے اعضاء سے گناہ ہی سرزد ہوں گے، نافرمانیاں ہی سرزد ہوں گی، وہ جب کسی دنیا کی محبت کی آ جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ فلاں پر میرا دل آ گیا، کوئی چیز ہو، کوئی استعمال، میرا اس پر دل آ گیا، اب یہ دل جو آ جاتا ہے، یہ دھیان نہیں ہوتا ہے کہ آیا یہ دل اللہ کی رضا کے مطابق آیا ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر یہ دل اس پر آ گیا ہے، دل ٹوٹ پڑا ہے، تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے کہ جو صحیح ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کو صحیح رکھنے کے لیے پھر دین بھی حاصل کرنے پڑے گا، علم شریعت بھی حاصل کرنے پڑے گا، وہ اس سے روشنی ملے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ دل صحیح کیسے ہوتا ہے، کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ قلب سلیم، جو سلیم، جو ایسا دل لے کر آئیں گے جو صحیح ہوگا، اب ظاہر ہے کہ ایسا ہی جو دل، اب اگر ایسا دل ہے کہ صبح وہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہا، ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر جمعہ میں مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن جمعہ میں باقی نمازوں میں نمازی نہیں ہوتے، یہ نہیں کہتا کہ بیچ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن جماعت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ عادت بنا لیتا ہے نماز بغیر جماعت کے پڑھنے کی، تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے، دل خراب ہو، اب دیکھیے کہ وہ جو مسجد کے اندر ماحول ہے، جماعت کا جو ماحول ہے، اور اس کی جو فضائل ہیں 27 گنا جو نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب اور اجر جو رکھا ہے تو وہ ایسا ہی نہیں رکھا ہے، تو علیحدہ بلا وجہ نماز پڑھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے خراب ہونے کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے، اب انسان اگر معاشرے سے کٹ کر رہے گا، مسجد سے اور نیک لوگوں سے دور رہے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خرابی کی طرف چلا جائے گا، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ آب زمزم پیتے ہوئے جو دعا مانگی ہے اس میں تین باتیں، اس کا ہم سب کو مصداق بنائے، اور جو یہ دعا صبح کے وقت بھی مانگی جاتی ہے، صبح کے وقت اس وجہ سے کہ انسان کی ابتدا ایسی بات سے ہو کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرمانا اور رزق، اب ظاہر کہ صبح سے شام تک پوری زندگی انسان، آج بلکہ دنیا کا تو آج کل مطمح نظر، اور یہی بنیادی یہی ہے پوری تعلیم کی، کہ بھائی کون سا ایسا علم، کون سا ایسا مضمون ہم نے خود پڑھنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ مال کمایا جاتا ہے، دولت کمائی جاتی ہے، تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے فجر کے وقت میں کہ اے اللہ مجھے رزق وسیع عطا فرما. اور پھر جو ہے صحت مانگی جا رہی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع بھی عطا فرمائے، رزق واسع بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے. تو وہ علم جو دین کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، وہ مفید ہوگا. جو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے. یعنی خالق کو پہچان کر دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کیا جائے گا تو وہ مفید ہوگا. اور پھر یہ وحی نازل ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی زوجہ محترمہ اپنے گھر آئے تو کانپ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور نہیں لگا، جو ہے زم ملونی مجھے کمبل اڑا دو. آپ کو اڑا دیا. پھر آپ نے رشتے دار کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئی. وہ چونکہ عیسائیت قبول کر چکے تھے اس وقت، وہی برحق مذہب تھا، اور وہاں جا کر ان کو پورے واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک صاحب آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح 3 مرتبہ کہا اور آپ کو بینچا اور آپ کے معانقہ کی زور کے ساتھ، پھر آخر میں یہ 5 آیات کریمہ، کیونکہ ان کو عبرانی زبان بھی آتی تھی اور وہ تورات کو عربی زبان کے اندر منتقل بھی کرتے، ترجمہ بھی کرتے تھے. پورا واقعہ انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ مبارک ہو کہ وہ فرشتہ جو پہلے انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا، وہ تمہارے پاس آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نبی منتخب کر لیا. میں نے دو آیت کریمہ پڑھی تھی خطبہ میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے. اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ ہی منتخب فرماتے ہیں انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے کہ جس کو اپنا نمائندہ بنانا ہے. نہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود بخود نمائندے بن جاتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خود بخود ہی منتخب ہو کر وہی لے کر آنا شروع ہو گئے، ایسا نہیں. اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، اس طرح انسانوں میں سے بھی. دنیا کے جتنی مرضی انسان ریاضت کر لے، مجاہدے کر لے اور علم حاصل کر لے، لیکن نبوت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کرتا ہے، یہ قصبی نہیں ہے. قصبی کا مطلب کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جدوجہد سے، علم سے اس کو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، وہ ورقہ بن منوفل فرما رہے ہیں کہ آپ کو نبی منتخب کیا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے آتا تھا. تو انہوں نے پھر اس خواہش کا اظہار کیا، کاش میں نوجوان ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی یہ قوم قریش آپ کو آپ کے اس وطن سے، مکہ مت المکرمہ سے نکال دے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حیرانگی ہوئی کہ میں تو 40 سال ادھر رہا اور لوگ تو مجھے میرے نام سے نہیں پکارتے، مجھے تو صادق اور امین کہتے ہیں، سچا اور دیانتدار امین مجھے کہتے ہیں، لیکن کیوں کر مجھے نکال لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب وہ پیغام الہی لے کر آئے، وحی کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس پہنچے، تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کہا کہ میں تو اس وقت بوڑھا، ابھی بھی بوڑھا ہوں، اس وقت تو شاید ہوں گا یا نہیں، اگر کاش میں جوان ہوتا تو آپ کا ساتھ میں دیتا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی کے ساتھ کہا، اب مخرجیہ ہم، کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور نکال لیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، سب سے پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان جس نے لے کر آئے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے. انسان اپنے باہر کی زندگی میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے دوستوں کے سے، بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو اور پڑوسیوں کو، جو اقربا ہیں وہ، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو نشیب و فراز، وہ ہر چیز جو انسان باہر چھپاتا ہے وہ گھر کے اندر نہیں چھپی رہتی. تو ہر ایک چیز کا، ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ان دوسرے الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تم ان کا لباس اور وہ آپ کا لباس. اب لباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جب یہ لباس انسان اپنے وجود پر پہنتا ہے تو وہ یک جان دو قالب کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل چمٹ جاتا ہے. تو یہی میاں بیوی کی صورتحال ہوتی ہے کہ اس ایک دوسرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے سے کوئی متاثر ہونا، ایک دوسرے کو متاثر کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ خاص طور پر بیوی جو ہے شوہروں سے راضی رہے، تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، کٹھن معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق سے اور اس کے معاملات سے، اس کی زبان سے، اس کے کردار سے اور ہر چیز سے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے باکردار تھے، با اخلاق تھے اور حسن اخلاق والے تھے، کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئیں، اور عورت. اور پھر دیکھیے یہاں ایک بات جو ہے سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں میرے خیال میں سب سے زیادہ دانش مند اور عقل مند اور ہوشیار اگر کوئی عورت گزری ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے زیادہ دنیا میں. انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچان لیا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے تجارت کے لیے ان کو بھیجا شام میں. تو یہ تو نبوت سے 15 سال پہلے کا زمانہ ہے. اس سے اندازہ لگائیے کتنی وہ مردم شناس تھی اور دور اندیشی ان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے گوہر نایاب کو انہوں نے پہچان لیا. کہتے ہیں نا کہ جو جوہری ہوتا ہے، جو سونے چاندی والا ہوتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ بھی یہ جو پتھر ہے، یہ جو موتی ہے، یہ خالص ہے یا نقلی ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے. تو انہوں نے پہچان لیا، اور پھر جہاں بھی اسلام بغیر کسی ہیل و حجت کے فوراً قبول کر لیا. یہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. خیرکم خیرکم لاہلکم، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں. آج ہم دوسروں کے لیے تو بہت اچھا بن جاتے ہیں، اچھے بول بھی بول لیتے ہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن گھروں سے معاملہ گھر ایسے جیسے جہنم بنائے ہوتا ہے. کتنے ہی ایسے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ترشی کی وجہ سے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتنے زیادہ ازواج اور نکاح ہوئے، ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو بھی طلاق نہیں دی اور کسی کو بھی مارا پیٹا نہیں. اس آپ نے نکاح فرما کر امت کو بتا دیا کہ کس طرح ان کے ساتھ انصاف بھی کیا جاتا ہے، برابری بھی کی جاتی ہے اور حسن معاشرت بھی کیا چیز ہوتی ہے. یہ امت کے لیے اسوہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو اس کے بعد پھر آپ چونکہ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں تھے جب چھوٹے تھے، تو بڑے ہوئے کچھ کشادگی ہوئی. تو اب دیکھیے یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے اوپر احسان کرے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم کم از کم اس کا بدلہ دو. لیکن آج کل یہ مشہور ہے کہ جو کوئی تم پر احسان کرے تو تم اس کے شر سے بچو، تمہیں کسی نہ کسی دن یہ ڈسے گا ضرور. تو اس وجہ سے یہ انسان کو ڈر لگتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چاچا ابو طالب جب بچپن تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کی، دیکھ بھال کی، اور پھر چونکہ ان کی کفیل داری زیادہ بڑے تھے، تو آپ نے ان کے ایک بیٹے علی ابو طالب ان کو لے لیا کہ میں ان کی پرورش کرتا ہوں. یعنی جو آپ کو انہوں آپ کی پرورش کی، تو آپ پلٹ کر پھر جو ہے وہ احسان کا بدلہ آسان انداز سے دے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آئے، گھر میں رہے اور چھوٹے سے آپ کے دن رات کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے اٹھنا بیٹھنا، بول چال، معاملات، اخلاق کو دیکھتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں والد سے پوچھ کر بتاؤں گا. ابو طالب، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو قبول کر لو. تو انہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. یہاں ایک بات زیر نظر ہمیں یہ رہنی چاہیے کہ بعض جگہ پہ پاکستان میں جو نبالی ہے ان پر جو ہے بچوں پر اسلام قبول کرنا پابندی لگا رہے، کتنی افسوس کی بات. تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں دو واقعات جو بچپن میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ تین. وہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور پھر اسی طرح آپ کے پاس چونکہ جب آپ معاملہ ہوا تھا، نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان کو ایک غلام حضرت زید بن حارثہ، تو ان کو کسی نے پکڑ کر، چوروں ڈاکوؤں نے پکڑ کر، وہ غلام تو تھے نہیں لیکن آزاد تھے، پکڑ کر انہوں نے بیچ دیا مکہ کے بازاروں میں، تو پھر انہوں نے جب خریدے گئے تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا، اور خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ تو آپ کے وہ خادم تھے، تو ان کے چاچا، ان کے والد ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے مکہ مکرمہ میں، جب حج کے موقع پر ان کو ڈھونڈتے آ گئے تو دیکھا کہ وہ یہ آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پوچھا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا کہ سامنے بیٹا ہے اس کو پوچھ لو۔ تو جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانا چاہتا، وہ حیران، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ، میں آپ کا والد، یہ آپ کے چاچا، آپ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس سے اندازہ لگا کہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے انکار کر دیا، تو آپ نے مجمع میں جا کر لوگوں کو کہا کہ آج میں ان کو اپنا لے پالک متبنہ بیٹا بناتا ہوں، ان کو، اور ان کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا زید بن حارثہ کو، اور پھر انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر لیا انہوں نے بھی۔ تو اسی جو بچوں، یہ بھی بچے تھے اس وقت، اور اسی طرح پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی، یہ بچپن میں دوست تھے ان کا، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور بچپن سے ان کی دوستی تھی، اور یہ بچپن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نشیب و فراز ہر چیز، آپ نے ان کو اسلام پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا کہ پہلے سے ہی منتظر تھے کہ مجھے دعوت دی جائے، تو انہوں نے بلا چوں چرا، بغیر حیل و حجت کے، بغیر سوال جواب کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا اس نے تھوڑا سا جو نہیں تذبذب کا شکار ہوا، تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر دیکھیے کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق یہ دعوت اور تبلیغ اور ایمان کی جو اعمال کی اتنا فائدہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیا، تو پھر ان کی دعوت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، بعد میں جب کو زمانہ گزر گیا، تو 10 ایسے افراد کو جنت کی بشارت دی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں بشارت کو، یعنی 10 ایسے افراد کو جنت کی بشارت دی۔ تو ان میں 10 میں سے 5 ایسے افراد ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اندازہ لگائے کہ ان کے نام اعمال میں کتنے زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور وہ ان میں سے کون سے تھے؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح سیدنا زبیر بن ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 عشرہ مبشرہ میں سے جلیل قدر صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے، اور اس طرح بعض رؤساء جو بڑے سردار تھے قریش کے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لے کر آئے۔ ان میں سے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں امین الامہ کہا ہے کہ یہ میری امت کے امین ہے، رازدان ہے۔ اور اس طرح سیدنا عثمان ابن مزعون، ان کی بڑی شان تھی، اور اس طرح سیدنا عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خباب ابن عرت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، یہ بچے تھے، اور یہ بھی بچپن میں ہی، ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ اسلام قبول کرنے کا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ، اس طرح سیدنا صہیب رضی اللہ، یہ 13 افراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ابتدائی زمانہ میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ آپ جا رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ وہاں کچھ کر رہا ہے، بکری کو چرا رہا ہے، آپ نے کہا مجھے اس کا دودھ پلا دو، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بکریاں تو نہیں، آپ نے کہا اچھا ایک بکری ایسی جو مریل سی ہو، لاغر سی ہو، جس کا دودھ نہیں ہے، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ آپ کے پاس جب لے کر آئے تو آپ نے اس کے اوپر اللہ سے دعا مانگی، تو اس سے اس کا تھان دودھ سے بھر گئے۔ جب دودھ سے بھر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی دودھ پیا، اور باقی صحابہ کرام کو بھی پلایا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ معجزہ دیکھا تو اسلام قبول کر. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود, یہ بڑی بڑے جلیل قدر فقیہ تھے, یعنی کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Yeah.